أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة فليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أما بعد، ہم نے اپنی بحث کو ابھی تک اس نہج تک پہنچایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہ وظیفہ الہی ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کو اصلاح امت کے لیے انجام دینا چاہیے، تو اس کے لیے بہت سے طور طریقے اور بہت سے انداز ہونے چاہیے جو اپنانے چاہیے، اور اگر کسی بھی بات کو کہنے کا انداز اچھا ہو، طریقہ کار اچھا ہو، تو وہ بات جلدی اثر کرتی ہے اور دیر پا رہتی ہے، یعنی ہمیشہ باقی بھی رہتی ہے اور اچھی طرح اثر انداز بھی ہو جاتی ہے. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے بھی کچھ طریقے ایسے اپنانے چاہیے کہ جو زود اثر بھی ہوں اور دیر پا بھی ہوں، یعنی ہمیشہ ان کا اثر بھی باقی رہے. ایسے طریقوں میں سے ایک طریقہ عزاداری امام حسین کا انعقاد. اگر یہ عزاداری امام حسین کے جس کو ہم سوا دو مہینے انجام دیتے ہیں اور پپا کرتے ہیں امام کی محبت میں اور ان کی عزا میں شامل ہونے کے لیے، اگر ہم اس عزاداری امام حسین کو اس طرح انجام دیں جس طرح کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حق ہے، تو یقیناً ایک تو خود عزا کا اپنی تاثیر ہے، پھر جب حق اور حقیقت اس میں بیان ہوگی تو اس کی تاثیر اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی دو گنا ہو جائے گی اس کی تاثیر. لہٰذا اگر عزاداری امام حسین کو اس پوائنٹ آف ویو سے استعمال کیا جائے کہ اصلاح امت کا وسیلہ بنا، اصلاح امت کے لیے استعمال کیا جائے، تو یہ ایک بہترین وسیلہ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو حق امام حسین بھی زیادہ ہے کہ ہم امام حسین کے اس مشن کو جو انہوں نے 61 ہجری میں شروع کیا ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد تک انہی کے اس نام کے وسیلے سے یا ان کی اس عزا کے وسیلے سے اس کام کو کر جائیں جو ہدف امام حسین تھا، یعنی امام کے خروج کا، امام کے گھر بار چھوڑنے کا، امام کے کربلا آنے کا جو ہدف اور مقصد تھا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے امام آئے تھے، امت کی اصلاح کے لیے آئے تھے، دین بچانے کے لیے آئے تھے. لہٰذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں امت کی اصلاح کریں اور دین کو محفوظ کریں اور دین کو بچا لیں، عزاداری امام حسین سے زیادہ اچھی چیز اور کیا ہوگی جس کے وسیلے سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. یہ تو وہی کام ہے جو امام نے خون دے کر کیا، ہم ان کی عزاداری برپا کر کے انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا عزاداری امام حسین کو بہتر طریقے سے کریں. کس طرح؟ یعنی اگر ہم اپنی عزاداری کے انداز کو دیکھیں تو یقیناً اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شعر کی صورت میں بیان ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نثر کی صورت میں ہوتی ہیں، نظم کی صورت میں ہوتی ہیں. بہرحال اگر ہم ان کو اصلاحی پہلو سے دیکھیں، یعنی اس میں لغ نہیں ہونی چاہیے، بےہودہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، خیالی باتیں نہیں ہونی چاہیے، وہم و گمان نہیں ہونا چاہیے، ہاں یہ ایسی شاعری ہونی چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہو، جو اصول اور احکام دین پر مبنی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے شعروں میں کوئی ایسی بات کہہ جائیں جو ہم یہاں عزاداری امام حسین میں پڑھیں بھی اور بیان بھی کریں، لیکن ان شعروں کا تعلق نہ دین سے ہو، نہ مذہب سے ہو، نہ اخلاق سے ہو، نہ انسانیت سے ہو. اگر ہم غور کریں تو ہمارے یہاں کہے جانے والے شعر جو ہم اس میں اشعار پڑھتے ہیں، چاہے مرثیے کی صورت میں ہو یا نوحے کی صورت میں ہو، بعض دفعہ کفر آمیز باتیں ہوتی ہیں اس میں، جس کی طرف ہمیں اور آپ کو سب کو توجہ کرنی چاہیے. یہ عزاداری امام حسین اصلاح امت کے لیے ہیں. یہاں پر اگر شعر کہے جا رہے ہیں تو ایسے شعر کہے جائیں کہ جس میں واقعی اصلاحی پہلو موجود ہو، اسلامی پہلو موجود ہو، کسی ایک حکم کو، حکم اسلامی کو بیان کیا جائے، کسی بھی ایک اخلاقی پہلو کو بیان کیا جائے، تاکہ جو سیرت آئمہ علیہ السلام ہے، سیرت امام حسین علیہ السلام ہے، وہ ان شعروں میں بیان ہو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ایسے بھی افراد آ گئے کہ جنہوں نے شاید نہ دانستہ طور پر یا شاید دانستہ طور پر ایسی شاعری کی ہے کہ جو دین اسلام کے منافی ہے، جو امت کی گمراہی کا باعث بن رہی ہے. مثلا بعض اشعار میں اہل بیت کی شان کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا. وہی کام جو نصیریوں نے کیا، یعنی اس کام کی مذمت خود اہل بیت نے بہت زیادہ کی ہے کہ ان کے مقام اور منزلت کو ان کے حق سے زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، غلط کام ہے. اہل بیت جس حد تک جو مقام خدا نے انہیں دیا وہ خود ہی بہت اعلیٰ مقام ہے. ہمارے اور آپ کے زیادہ بڑھانے سے ایسا نہیں ہے کہ ان کی فضیلتیں خود نعوذ باللہ کچھ خدا نے کم کر دی ہے میں اور آپ اس میں اضافہ کر دیں. نہیں, جو خدا نے حق دیا ہے ان کو, جو منزلت خدا نے ان کو عطا کی ہے وہی بہترین منزلت ہے. ہمیں اس منزلت کو پہچاننا چاہیے, اس مقام کو پہچاننا چاہیے, نہ یہ کہ اپنی سوچ اپنے شعور اور اپنے عقل کے مطابق کچھ چیزیں اہل بیت سے منسوخ کر دی جائیں, غلط ہے. ہماری شعور ہماری عقل کتنی بھی بلند ہو جائے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جو خدا نے کا مقام ہے, جو اہل بیت کا مقام ہے. ہمیں اس کے بارے میں نالج کو لینا چاہیے, تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ اصل مقام کو پہچان لیں. جب تک ہم جاہل رہیں گے یا اہل بیت کو بہت نیچے لے آئیں گے یا اہل بیت کو بہت اوپر پہنچا دیں گے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں اس عزاداری میں. یا اہل بیت کو بہت خدا بنا دیتے ہیں یا اہل بیت کو بالکل عام انسان جیسا, عام انسان بھی نہیں وہ انسان جو تھرڈ کلاس اور جاہل انسان ہے اس تک لے آتے ہیں. اور یہ ہمارے شعروں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے جو مقام امامت کے خلاف ہے, یا حتیٰ مقام الہی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ایک شعر کہا گیا کہ تو کیسا ہے رحمان, یعنی ہم اللہ کی رحمانیت پر آبجیکشن کر رہے ہیں. کیسا ہے ستم مولا, کیسا تو کیسا ہے رحمان, غلط بات ہے. خدا کی رحمانیت پر یا اس کو ظلم کی تشبیہ دینا کفر ہے, گناہ ہے. لیکن کیونکہ ہم نادانی میں یا بہرحال بعض افراد دانستہ طور پر شاید کیسے کام کر رہے ہوں, اس میں پوری امت کو انوالو کیا جا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو شعور ہونا چاہیے کیا چیز پڑھنی اور کیا چیز نہیں پڑھنی اس عزاداری امام حسین میں. یا مقام امامت کی, جیسے میں نے ابھی بات کی کہ مقام امامت کو یا بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے یا بہت کم کر دیا جاتا ہے, تو اس میں بھی بہت سارے شعر ایسے ہیں کہ جو غلط ہیں, جو بےہودہ ہیں. بالخصوص امام حسین سے بعض چیزیں ایسی منسوخ کی گئی جو ان کے کو خدا تک پہنچا دیا گیا. مولا عباس سے کچھ ایسے اشعار منسوخ کر دیے گئے جو ان کو امام حسین سے بھی آگے بڑھا دیا گیا, اور بیویوں سے جو کربلا میں موجود تھی کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسی چیزیں منسوخ کر دی گئیں جو ان کے مقام سے انہیں نیچے لے آئیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہمارے اشعار بعض پڑھ کے یہ ذہن میں ہمارے ایک خاکہ سا بنتا ہے, یہ خیال آتا ہے کہ گویا وہ ایک ایسی بیویاں تھیں جو کربلا جب پہنچ گئیں اور روز عاشور آ گیا اور عصر عاشور جب سب ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے, تب انہیں پتہ چلا کہ اچھا ہمارے بچے اور ہم یہاں اس لیے آئے تھے کہ شہید ہو جائیں. یا بعض اشعار سے اس طرح کا خیال بنتا ہے یا اس طرح کا خاکہ بنتا ہے کہ وہ ہر بیوی یہ چاہ رہی تھی کہ اس کا بچہ بچ جائے اور دوسروں کے بچے چلے جائیں. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان ذوات مقدسہ کے ساتھ. جب امام مدینے سے نکل رہے تھے, مکے پہنچے, مکے سے نکلے, جتنا بھی سفر کیا بارہا اس میں اظہار کیا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ہمیں گلے لگائے گی, یا ہمارا مقام شہادت ہے, یا ہمارا کام لقاء اللہ ہے. اس چیز کو بچہ بچہ سمجھ رہا تھا کربلا کا, اور ہم اس طرح بیان کرتے ہیں اپنے اشعار میں جیسے کچھ بھی نہ پتا ہو اور اچانک جب کوئی حادثہ اور ایک بم بلاسٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد سب رونے پیٹنے اور کوہرام بابا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. یا مجھے تو فلاں ارمان تھا اور وہ میرا ارمان پورا نہیں ہوا, کاش کہ میں ایسا کر لیتی, کاش کہ تمہیں نہ لاتی, کاش کہ تمہیں وہاں چھوڑ دیتی. یہ سارے کام, یہ ساری باتیں ہم اہل بیت سے منسوخ کرتے ہیں. بہت غلط ہے, کام نہیں ہونے چاہیے, ایسے اشعار نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں ان کی توہین ہو یا احکام اسلامی کے خلاف ہوں وہ باتیں. مثلا ایک چیز جو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے, وہ خاتون جن کو وقت کا امام امام زین العابدین علیہ السلام کہیں کہ میری پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہیں, یعنی بہترین عالمہ ہیں, ایسی عالمہ کہ جن کو کسی نے معلم سے درس نہ دیا ہو, ان خاتون سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ انسٹرکشن دے کھڑے ہو کر امام کو کہ آپ ایسا کریں اور آپ ایسا نہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. جناب زینب ٹھیک ہے بہت عالمہ اور بہت فاضلہ تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطیع تھی امامت کی. یا بعض روایتوں میں بیان کیا کہ بیوی خیمے سے باہر نکل آئی اور اس کے بعد امام نے کہا یہ کیا کیا تم نے, جاؤ واپس اندر جاؤ. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ بیوی تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ عصر عاشور جب خیموں کو جلایا گیا تو آئی ہیں امام کے پاس اور کہا کہ کیا جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں, یعنی اس وقت بھی حکم امام کی متمنی ہے, متلاشی ہے. لیکن ہم ان سے ایسی چیزوں کو منسوخ کر دیتے ہیں جو غیر اسلامی اور غیر اخلاقی ہیں. یا بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ اپنے سر و سینہ کو پیٹتی ہوئی اور چادر کو چھوڑ کے بیتاب ہو کے باہر نکل آئی. نہیں, یہ ذوات مقدسہ, یہ بیویاں وہ تھیں جنہوں نے راہ شام و کوفہ میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غیر اسلامی یا غیر اخلاقی کام ہو. یا اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کے خلاف کام ہو. ہمیشہ عفیف اور پاک دامن اور پورے واقعے کربلا میں احکامات اسلامی پر سختی سے پابندی کرتی ہوئی نظر آئی. حتیٰ خود روایتیں لکھتی ہیں کہ جناب زینب نے شب عاشور بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا. اتنا اسلام اور احکام اسلامی کی پابند اور شریعت کی پابند خاتون تھی. لہٰذا ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ جو غیر اسلامی کام ہو. لیکن ہمارے شعروں میں یہ چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی عزاداری کو جو بہترین طریقہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس کو بہتر کر لیں. دوسری چیز جو نثر کی صورت میں ہماری عزاداری میں شامل ہے وہ ہے سخنرانی یا ذاکری یا مجلس کا پڑھنا. کیونکہ مرثیہ اور نوحہ تو شعروں سے اشعار سے منسوب ہوتا ہے یا اشعار کی صورت میں بیان ہوتا ہے. اس کے علاوہ ذاکری ایک ایسا کام ہے کہ جو نثر کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اس میں بھی بہت ساری غلط چیزیں بیان ہوتی ہیں, بہت سارے جاہل افراد کو بٹھایا جاتا ہے جو احکام کو خود نہیں جانتے, جو شریعت کے خود سے خود واقف نہیں ہوتے, جو مقام امامت کے بارے میں خود کچھ نہیں جانتے ہوتے, ان کو یہاں لا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کا جو دل چاہتا ہے وہ پڑھ کے اور یہاں سے بیان کر کے اور وافع کروا کے چلے جاتے. لہذا اس ممبر پر بھی ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے کہ جو خود شریعت اسلامی اور شریعت احکامات اسلامی سے آگاہ اور واقف ہوں اور ایسی چیزوں کو بیان کریں کہ جو واقعی اسلام کے پیرائے میں ہوں. خدا اس کو چاہتا ہو کہ یہاں ممبر سے بیان ہو یا ہدف امام حسین کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنے کے لیے آئے. اس وقت یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جب خود بیچ کے جاننے والے ہوں, ورنہ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں ممبر میں بیٹھتے ہیں تو وہ صرف گدھے اور گھوڑوں کی باتیں کرتے چل جاتے ہیں کہ بدر میں فلاں گھوڑے استعمال ہوئے اور جنگ جمل میں فلاں اونٹ استعمال ہوا اور جنگ خیبر میں فلاں چیز استعمال ہوئی. یعنی گھوڑے گدھوں سے نکلتی نہیں ہے ان کی گفتگو ہمارے پاس. اور یعنی ابھی تو کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہاں ممبر رسول سے بیان کرنے کے لیے ہزار ہاں چیزیں ہیں, کیوں گھوڑے گدھے اور کتے اور بلیوں کو ہم یہاں سے بیان کریں؟ لہٰذا یہ ممبر ممبر رسول ہے. یہاں پر ایسے افراد کو بیٹھنا چاہیے جو شبیہ رسول ہو. کم از کم اگر رسول کے گھرانے کے نہیں بن سکتے تو ابو ذر اور میثم جیسے تو ہو نا, جو کردار میں اور گفتار میں رسول کو ٹیلی کرتے ہوں اور رسول کے جیسے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہوں. نہ ایسا کہ ایک شرابی اور کبابی اور بے نمازی اور بغیر روزے دار شخص کے جو پورا سال آزاد ہے, نہ اس کا کوئی خدا اس کی زندگی میں نظر آتا ہے, نہ رسول کی محبت, نہ اہل بیت کا کوئی شائبہ اس کا نظر آتا ہے, اس کو آپ لائے اور ممبر پہ بٹھا دے اور وہ دو مہینے خوب کما کے اور کھا کے چلا جائے. جب ہم نے اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے عزاداری کو نہیں دیکھا, جب ہم نے اس ممبر کو اصلاح کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیا, ہمارے ممبر پر صرف ایسے لوگ آخر پر جمان ہونے لگے جنہوں نے اس ممبر کو کمائی اور دھندے کا ایک ذریعہ بنا لیا. اچھی خطابت, اچھی آواز اور تھوڑے سے اچھے کلمات کے ساتھ وہ واہ واہ تو لے کر چلے جاتے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو احمق بنا دیتے ہیں. یعنی ہم اور آپ اپنا ایک گھنٹہ انہیں بیٹھ کے سنتے ہیں اور اگر مجلس سے اٹھ کے جائے اور پوچھیں کہ آج ذاکر نے کیا بیان کیا, آج فلاں نے کیا بیان کیا, تو کہتے ہیں بس اچھی بڑی مجلس, کیا پڑھی یہ نہیں پتا. اس لیے کہ کوئی میسج دیا ہی نہیں مجلس میں, اس لیے کہ کوئی ہدف اور مقصد بیان ہی نہیں ہوا مجلس میں. جب کچھ بیان ہی نہیں ہوا تو اب سننے والوں کو بھی نہیں پتا کیا بیان ہو گیا. کراچی میں کچھ عرصے پہلے ایک کام کیا کچھ نوجوانوں نے, بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. کیا کیا وہ جو بہت مشہور ذاکر اور مشہور افراد ہوتے ہیں مجلس پڑھنے والے, ان کی مجلس کے باہر کیمرے لگا کے اپنے کھڑے ہو گئے. مجلس سے نکلنے والے, جب مجلس ختم ہوئی تو مسجد سے نکلنے والوں سے انٹرویو لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے جا رہے ہیں, بتائیں اس مسجد سے کیا سیکھا یا اس مسجد میں آپ نے کیا سنا اور کیا اپنے لیے ایک عملی نقطہ یہاں سے اٹھایا ہے کہ جس پہ آپ کوشش کریں گے گھر جا کے عمل کریں. یقین کریں 90% افراد ایسے تھے کہ جنہیں یہی نہیں پتا تھا کہ مجلس میں کیا بیان ہوا ہے. 90% افراد, اکثریت ایسی تھی جو یہ کہتے تھے ہاں بہت اچھی مجلس ہوئی, لیکن اس مجلس میں اچھائی کیا تھی, کون سا ایسا نقطہ تھا کہ جو ذاکر بیان کرنا چاہ رہا تھا اور ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے, یا امام حسین کا کون سا مقصد بیان ہوا ہے جس کو ہمیں اور آپ کو بھی اچیو کرنا چاہیے, کچھ نہیں پتا تھا. اس لیے کہ نہ کچھ بیان ہوا تھا نہ کچھ بیٹھنے والا لے کر اٹھا ہے. اگر ایسی مجلسیں دن میں ہزار بھی ہو جائیں تو نہ امام حسین کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا, نہ معاشرے کی اصلاح ہوگی, نہ وہ ہدف اور مقصد پورا ہوگا کہ جس کے لیے امام حسین جیسے عظیم شخص نے قربانی دے دی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر تو یہ ہمارے لیے یہ عزاداری امام حسین ایک نیند کی گولی بن جائے گی جس کو ہم کھائیں اور سو جائیں. یعنی ہم یہ سمجھ جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں کہ بس عزاداری میں آنے کا ہدف اور مقصد جنت کا حصول ہے، دو آنسو بہائیں اور جنت کما کے چلے جائیں، تو یہ تو پھر نیند کی گولی ہوئی نا. کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں پتا آپ کو کیا پڑھ گیا، یہ نہیں پتا کیا سنا گیا، یہ نہیں پتا کہ اسلام کے مفاہمت پہ تھا یا دین کی مخالفت میں تھی، کچھ بھی نہیں پتا، بس آ کے اور اٹھ کے چلے گئے. بالکل ایسا جیسے یعنی میرے ممبر کی شان میں نہیں کہ میں یہ الفاظ استعمال کروں، بالکل نعوذ باللہ جانوروں کی طرح آئے اور جن کے پاس عقل و شعور اور فہم نہیں ہے اور جیسا کسی نے سامنے سنا دیا ایسا سنا اور واپس اپنی اپنی راہ کو ہو لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عزاداری امام حسین بہترین کام ہے، اس کے ذریعے اصلاح امت کو بہترین انداز میں کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. اسی لیے اسلامی ایک مفکر ہیں، انہوں نے کہا کہ عزاداری امام حسین اس وقت ہمیں فائدہ دے گی جب کم از کم اس کے اندر چار چیزیں موجود ہوں. یعنی جب ایک مجلس وپا ہو نا اور مجلس ختم ہو تو ان میں سے ان چار میں سے کوئی ایک چیز موجود ہونی چاہیے. پہلی کہا اگر عزاداری امام حسین، یعنی اس وقت یہ بہتر ہے عزاداری کہ اگر چار ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو موجود ہو اس میں، یا ان چار چیزوں کا حامل ہونا چاہیے ہماری عزاداری کو، تو یہ فائدہ دے گی، ورنہ تو یہ فائدہ نہیں دے گی. وہ کم از کم چار کام کیا ہے کہ جو واقعی اگر ہم اپنی مجلسوں میں بیان کر دیں یا مجلسوں میں رکھ لیں تو ہمیں فائدہ پہنچائیں گے وہ کام. وہ کیا ہے؟ کہا پہلی چیز دین کی معرفت کو اس مجلس میں بیان ہونا چاہیے، یعنی احکامات دینی، اخلاقیات دینی، یا ولایت اہل بیت، یا توحید، یا عدل، یا نبوت، یا قیامت، یا بہرحال کوئی بھی ایک ایسی چیز کہ جو دین کی معرفت کو ہمارے اندر پیدا کرے، دین کی نالج کو ہمارے اندر پیدا کرے، اہل بیت کی زندگی سے ہمیں آشنا کرے. یہ چیزیں عزاداری میں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممبر حق، یعنی یہ ممبر اہل بیت ہے، یہاں سے صرف اہل بیت کو بیان ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کرتے ہیں، بات بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن جب بیان پر آتے ہیں تو پھر غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حق اہل بیت کا یہاں سے اہل بیت کو بیان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر خود ہی محدود کر دیتے ہیں اہل بیت کو. کس کی ذات میں؟ مولا علی کی ذات میں. مولا علی کی ذات میں بھی نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کی زندگی کو بھی محدود کر کے لے آتے ہیں چند قصوں میں. کہتے ہیں بس اس ممبر سے یہ چند قصے ہی بیان ہوں تو صحیح ہے. ایک صاحب ہیں، انہوں نے کچھ کیلکولیشن کیے تاریخ کی. کہتے ہیں اگر مولا کائنات کی زندگی کو دیکھا جائے تو مولا کائنات کی زندگی طویل زندگی ہے کہ جس میں احکامات اسلامی کو بے شمار انداز میں بیان کیا گیا ہے. اگر مولا کائنات کی اس زندگی سے ان جنگوں کے دن کو کیلکولیٹ کیا جائے کہ جس میں جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ بدر ہوئی ہے، تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے کون سی کتابوں سے کیلکولیٹ کیا ہوگا، لیکن بہرحال ایک اوور آل ایک ایوریج دیا ہے. کہا اگر مولا کائنات کی زندگی سے ان جنگوں کے دنوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 84 دن مولا کائنات ان جنگوں میں رہے. اب یہ ظلم نہیں ہے مولا کائنات پر کہ ہم ان کی ایک طویل زندگی پر پردہ ڈال دیں اور 84 دنوں کو 1400 سال سے بیان کرتے رہے. 1400 سال سے لے کر اب، یعنی اب تک ہم صرف امام کی زندگی کے 84 دنوں کو اس ممبر سے بیان کریں، باقی کے تمام ایام کا کیا کریں؟ باقی کی تمام زندگی کو کیوں بند کر کے رکھتے ہیں؟ اور مولا کائنات ہی کی زندگی کے صرف 84 دن کیوں؟ باقی امام کیا ہمارے امام نہیں ہیں؟ باقی امام کیا نعوذ باللہ پڑھے اور سنائے جانے کے قابل نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ان واقعات کو بھی بیان کریں، ضرور بیان کریں، ہماری تاریخ کے سنہرے دن ہیں. یا مولا کائنات کی زندگی کے وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں دشمن اور دوست سب آپ کو آ کے واہ واہ کیا کرتے تھے کیونکہ رسول خدا علی کے ساتھ ہے، کیونکہ بی بی زہرہ علی کے ساتھ ہے. لیکن ہم لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی زندگی کے ان دنوں کی طرف بھی توجہ کریں جس میں نہ رسول خدا ان کے ساتھ ہے، نہ بی بی زہرہ کا ان کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں اپنی ان مظلومیت کے دنوں کو بیان کر کے کہتے ہیں علی نے یہ 25 سال ایسے گزارے جیسے کسی شخص کی آنکھ پہ کاٹا اور گلے میں ہڈی ہو. کبھی میں نے اور آپ نے جاننے کی کوشش کی وہ کون سی پریشانیاں تھیں، وہ کون سے مسائل اور مشکلات تھے، وہ کون سی دشواریاں تھیں مولا کائنات کی زندگی میں کہ جو بعد رسول شروع ہوئی، جو بعد حضرت زہرا شروع ہوئی. اگر ہم اس ممبر سے وہ تمام مسائل بیان نہیں کریں گے مولا کائنات کے تو یہ ہماری دوستی ہے یا دشمنی ہے ان سے؟ اگر ہم صرف ان دنوں کو گاتے اور سنتے رہیں کہ جن دنوں میں دوست بھی آ کے واہ واہ کیا کرتے تھے اور ہاتھ چوما کرتے تھے اور دشمن بھی آ کے بڑا واہ واہ کیا کرتے تھے اور اپنے قدوں پہ بٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بخیل بخیل یادی، بس پھر دوست اور دشمن جن دنوں میں ساتھ ہوں اور میں اور آپ بھی 1400 سال تک مولا کائنات کے ان دنوں کو اپنے ساتھ رکھیں تو یہ کوئی دوستی نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو مشکل کے دنوں میں ساتھ رہے، یعنی میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر وہ 25 سال کیا تھے، وہ 25 سال کیسے گزرے، ان 25 سال میں کیا مسائل درپیش آئے، ان 25 سال میں علی نے کیسے زندگی گزاری۔ یہ ممبر اس کام کے لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں بیان کرنا چاہیے مولا کائنات کی زندگی کس طرح گزری، ہمیں معلوم ہونا چاہیے امام حسن مشتبہ نے کون سے مسائل درپیش تھے اور کس طرح اپنی مصیبت میں زندگی گزاری، ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے بیوی زارا اگر کسی کے دروازے پہ جا کر کہیں کہ تم مجھے فلاں چیز دے دو اور وہ دروازے کو بند کر کے کہے کہ نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی چیزیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عزاداری امام حسین میں سلا دیا گیا ہے، اس ممبر رسول کو جو کہ واقعی رسول اور آل رسول کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، نہ ہم نے رسول کے لیے استعمال کیا نہ آل رسول کے لیے استعمال کیا، اس کو بس چند خوشی کے لمحے سمجھ کے گزار دیا کہ جس میں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس دوسرے کی اچھائیاں سن کے ہم واہ واہ کر کے چلے جائیں۔ ظاہر اگر مولا کائنات کی جنگیں بیان ہوں گی تو ہم صرف واہ واہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے شجاعت کا درس بھی لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ آج ہمیں کوئی جنگ بدر پیش آ جائے، جنگ احد میں ہمیں کارنامے دکھانے پڑے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو عمل سے کتراتے ہیں، پھر وہ مخالفت کرتے ہیں کہ یہاں سے علی کی باقی زندگی بیان نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مولا کائنات کا علم بیان ہوگا نا تو پھر اپنے شرم سے سر جھک جائیں گے کہ ہمارا علم کیا ہے، اگر مولا کا زہد اور تقویٰ بیان ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم تقویٰ کے کس منزل اور کن مدارج پر ہیں۔ پھر جب بی بی زہرا کے عفاف اور عفت کو بیان کیا جائے گا تو پتہ چلے گا آج کی ان کی ماننے والی خاتون کو کتنا عفیف اور پاکیزہ ہونا چاہیے، کس گیٹ اپنے گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ بس یہ سارے کام کیونکہ عمل کی طرف لاتے ہیں لہٰذا یہ تو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، جب مشکل لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے بیان ہی نہ ہو تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم نے سنا اور اس کے بعد عمل نہیں کیا۔ لہٰذا عزاداری امام حسین کو محدود نہیں کرنا چاہیے، نہ محدود کریں نہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز اپلائی کریں، نہایت آرام سے اعتماد سے اور اچھے انداز میں۔ اگر واقعی اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کو یہاں سے بیان کیا جائے گا تو یہ نہ فقط یہ کہ میری زندگی میں مجھے فائدہ دے گی، ہماری دنیا میں ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی کم از کم ہم ایسے بیت علیہم السلام کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے کہ وہ ہدف اور مقصد کہ جو انہوں نے شروع کیا تھا ہم نے ان کی عزاداری کے حوالے سے پورا کیا ہے۔ بس پہلی چیز جو بیان کی تھی وہ یہ کہ دین کی کسی نہ کسی انداز میں معرفت کو حاصل ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ کہ خود کربلا کی معرفت اس عزاداری میں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام حسین نے کیوں جان دے دی، ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام حسین نے کیوں سر کٹوا دیا، ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام نے اولاد کو اور بچوں کو اور بیویوں کو ساتھ لے کر کیوں گئے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس وقت کے حالات، اس وقت کے واقعات، اس وقت کی تمام کام کیسے تھے جس کی وجہ سے امام نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا۔ وہ دور کے جس میں سوا کے امام کو مشورہ دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ یمن چلے جائیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ مدرسہ کھول کے بیٹھ جائیں، کوئی کہتا ہے آپ یہیں پر رہیں، کوئی کہتا ہے آپ فلاں جگہ چلے جائیں، امام کو مختلف مشورے دیے جا رہے ہیں، لیکن امام جو اپنے لیے وظیفہ الہی کو محسوس کر رہے ہیں وہ کربلا کا جانا اور اپنی قربانی دینا اور اس خون سے اسلام کو سیراب کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم عزاداری میں بیان نہیں کریں گے تو پھر کہاں جا کے بیان کریں گے؟ پھر کون سی ایسی چیز ہوگی کہ جو ہمیں، کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا کہ جہاں سے جا کے ہم یہ ساری چیزیں بیان کریں گے اگر عزاداری میں اس کو شامل نہ کیا گیا؟ تیسری چیز، یہ عزاداری امام حسین ہمارے اور آپ کے دلوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں کم از کم محبت اہل بیت کو ایجاد کر جائے، یعنی یہاں سے بیان ہونے والے مطالب ایسے مطالب ہوں کہ جو ایک شخص کو عارف امام، عاشق امام بنا دے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے عشق کا یہ عالم ہے کہ امام حسین کی عزاداری ہو رہی ہوتی ہے اور باہر گلی تو بھری بھی ہوتی ہے لیکن فرش عزا پر بیٹھنے والوں کی تعداد نہایت کم ہوتی ہے۔ اگر میرے اپنے گھر میں موت ہو جائے اور میرے اپنے والد یا والدہ کی فرش عزا بچھی ہو تو کیا میں یہ نہیں، میری محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں سب سے آگے بیٹھوں، सबसे ज्यादा पुरसा दूं, सबसे ज्यादा पुरसा लेने वाली मैं बनूं। फिर ये इमाम हुसैन की मोहब्बत कैसी है कि जिसमें अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उस वक्त आएंगे ना मजलिस एंड पर होगी, शुरू से आने में तो कतराते हैं, कौन एक घंटा डेढ़ घंटा बैठे, ये कैसी मोहब्बत है। या अक्सर का पॉइंट ऑफ व्यू मजलिस में शरीक होना सिर्फ खैर बरकत को हासिल करना होता है ना, ये कि इमाम की मोहब्बत को हासिल करना। या बाद लोगों का मजलिस में शरीक होना या मजलिस का मुनक्किद करना सिर्फ एक रस्म की बिना पर होता है ना, इजाज़े मोहब्बत की बिना पर। हत्ता हमारा मुर्शिद तो इतना अब इमाम से दूर हो गया कि इमाम हुसैन के आप शदीद तरीन मसाइब भी पढ़ते हैं तो बाज़ आंखें ऐसी होती है कि दिल में आंसू नहीं आते। हालांकि कहते हैं कि अगर कोई वाकई आरिफ और आशिक बन जाए तो इमाम का नाम उसके रोने के लिए काफी हुआ करता है, लेकिन हमारे लिए रुलाना पड़ता है, यानी एक जाकिर के लिए, एक आलिम के लिए, एक खतीब के लिए लोगों को रुलाने से ज्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं होता। हालांकि अगर मोहब्बत हो तो रुलाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ नाम ले लेना काफी है। लिहाजा बहुत सारी मसाइल में जो खुराफात हुई है वो इस वजह से हुई है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत कम हो गई। अगर आज़ादारी इमाम हुसैन को सही नहज पर लाया जाए, इमाम की सीरतों को बयान किया जाए, अहले बैत की सही मार्फत दी जाए, तो खुद ब खुद ही मार्फत हमारे दिलों में, हमारी औलाद और हमारी आइंदा नस्ल के दिलों में मोहब्बत अहले बैत को ईजाद करेगी। चौथा उनसर जो हमारी आज़ादारी में शामिल होना चाहिए वो क्या है? कहा इस आज़ादारी इमाम हुसैन में कम अज कम अज़ा तो मौजूद हो। यानी अब ये जमाना आ गया कि अज़ादारी में भी अज़ा नजर नहीं आती। हमारे पढ़े जाने वाले नोहे ऐसी तर्ज और ऐसे लहन पर बनाए जाने हैं कि जिसमें अज़ा नजर नहीं आती, जिसमें गम नजर नहीं आता, जो इंसान को गमगीन नहीं करते, इंसान की रूह में नहीं उतर रहे, वो अशार नहीं कहे जा रहे जो अशार हमासई अशार होते हैं, जो अशार इंकलाबी अशार होते हैं, ऐसे अशार हमारे पास नहीं है। धुनें ऐसी बनाई जा रही हैं जो मुख्तलिफ गानों पर धुनें हैं, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो बहुत बेहुदा और अबस अल्फाज हैं, कि जो बहुत सारी दूसरी गलीज जगहों से और गलीज तरानों और नगमों और गजलों से लिए जा रहे हैं। ये सब क्या है? यानी हमारी अज़ादारी में से भी अज़ा का पहलू खत्म हो गया। मुहर्रम आने से पहले एक लगता है जैसे कहीं शो होने वाला है, अच्छे ड्रेस बन रहे होते हैं, अच्छी हेयर कटिंग हो रही होती है, अच्छे जूते खरीदे जा रहे होते हैं, और घर को डेकोरेट किया जा रहा होता है, नए पर्दे डल जाए हमारी घर में जिससे आज़ादारी है, ये सब नमूदो नुमाइश का पहलू लगता है, अज़ा नजर नहीं आती। या इससे भी हटकर अगर हम और देखें तो अज़ा हमें वाकई अगर हम एक शब्बेदारी को देख लें अपनी तो क्या होता है? यानी अगर शब्बेदारी मनाई जा रही है तो इस तरह होना चाहिए कि जो यहाँ शरीक हो समझे कि हाँ वाकई कुछ हो गया, जो सब रोना और पीटा बचा हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि वो स्टॉक्स उतरते ही जो लाइटिंग का एक सिलसिला शुरू होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर अभी कोई स्टेज प्रोग्राम होने वाला है। बाहर सब चाय पीने में और हल्ला गुल्ला करने में और बिरयानी खाने में और मुख्तलिफ कामों में अपना वक्त सर्व कर रहे होते हैं। यानी देखने वाले को ये नहीं लगता कि ये कोई अज़ा की महफिल है, हाँ ये जरूर लगता है कि कोई खुशी की महफिल है। बस अगर आज़ादारी में अज़ा का पहलू मौजूद रहे, आज़ादारी मार्फत दीन और मार्फत अहले बैत का बाइस बने, मार्फत क़याम आशूरा का बाइस बने, तो ये हमारे लिए फ़ायदा भी होगा और बेहतरीन तरीका होगा इस्लाह उम्मत जद्दी का। खुदावंद तआला से दुआ गोए हैं, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले जलसे में या अगले दर्स तक के लिए इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि खुदावंद तआला हमें दीन मुबीन इस्लाम की मार्फत अता करें, इस दीन को फैलाने और इसकी तरवीज के लिए बेहतरीन तरीकों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कसीर करके कबूल फरमाएँ।